بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت ایمان کے موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطابات کی سیریز کے ضمن میں دوسرا خطاب حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
ایمان کی حقیقت و ماہیت پر جو گفتگو، اس کی جو تیسری بحث تھی، اس کے ضمن میں بہتر ہے کہ دو باتیں مزید نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ کہ جن لوگوں کو عقل اور شعور کے اعتبار سے بالغ ہونا نصیب ہو جاتا ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، میری زندگی کے سفر کی منزل کیا ہے، خیر کیا ہے، سر کیا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ان لوگوں کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ انہیں زندگی کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہتی سوائے ان مسائل کے حل. وہ ہر چیز کو تج دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کی فطرت انکار کرتی ہے کہ ان سوالات کا حل کیے بغیر، ان کا جواب پائے بغیر زندہ رہنا بے معنی ہے. اور پھر جس چیز پر ان کا دل ٹھک جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت ان کے نزدیک اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے زندگی کی ہر شے کو، یہاں تک کہ زندگی تک کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں. پہلی بات کی مثال گوتم بدھ، یہ سوالات ذہن میں پیدا ہوئے. اس نے بہت سے انسانوں کو دیکھا کہ دکھ میں مبتلا، تکلیف میں مبتلا. یہاں سے اس کی سوچ جو ہے وہ جاگی، یہ گورکھ دھندا کیا ہے، واٹ از دس ایگزسٹنس، یہ دکھ کیوں ہے، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں. اس کے فلسفے میں اس کے لیے نروان کا راستہ کون سا، نجات کی راہ کون سی. اب آپ سوچئے کہ 30 برس کی عمر، جس کو پرائم آف دی یوتھ سے تعبیر کیا جاتا ہے، پھر یہ کہ کپل وسطو کا شہزادہ ہے، ولی عہد ہے، محل میں رہا ہے، جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر نکلا ہے، اور صرف بیوی نہیں، یہ شیرخوار بچے کو. زندگی میں جن جن چیزوں سے انسان کو دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ بھرپور طور پر بہت، لیکن سب کو چھوڑ کر یہ عقدہ حل ہونا چاہیے، ان سوالات کا جواب ملنا چاہیے. یہ گورکھ دھندا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اب اس کو چھوڑ دیجئے، اس نے کیا کیا پاپڑ بیلے اور کیا اسے ملا، جن نتائج تک وہ پہنچا وہی ہیں کہ جو آج اس کے نام سے منسوب کیے جا رہے ہیں، یا جو کچھ آج ان کے فلسفے کے نام سے دنیا میں پیش ہو رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا، اگرچہ یقین کے ساتھ کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن امکان موجود ہے. اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر اگر قرآن مجید میں نہ آتا اور ان کی اصل تعلیمات ہمیں قرآن سے معلوم نہ ہوتی، تو جو کچھ عیسائیت کے ذریعے سے ان کی تصویر سامنے آتی ہے، تو ان کو نبی کسی طرح بھی نہیں مانا جا سکتا. اسی طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ کے ساتھ پیش آئے، لیکن بہرحال میری گفتگو کا یہ موضوع نہیں. میں نے مثال دی ہے کہ جب یہ سوال ذہنوں میں ابھر آتے ہیں، تو پھر ان کو حل کرنا مقدم ہو جاتا ہے زندگی کے ہر دوسرے مسئلے. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی، اس کی مثال ہے سقراط، ایک حکیم، ایک فلسفی، ایک دانا انسان. اس نے جو غور و فکر کیا، سوچ وچار کیا، جو کچھ نتائج اس کی عقل نے اس کے سامنے رکھے، اب اس کی قدر و قیمت اس کے نزدیک یہ تھی کہ اس نے زہر کا پیالہ پینا گوارا کر لیا، لیکن انہوں نے قائد سے دست بردار ہونے پر وہ تیار ہو گیا. جب دو ہی آلٹرنیٹو تھے کہ یا تو اپنے ان عقائد کی تبلیغ بند کر دو، اپنے نظریات کا پرچار بند کر دو، یا پھر زہر کا پیالہ پی جاؤ، تو اس نے زہر کے پیالے پینے کو ترجیح دی. دوسری بات اس ضمن میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ انبیاء کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان پر وہی بس. وہ کیا انگریزی کی کہاوت ہے, بول فروم دی بلو نہیں ہوتی, اچانک حادثہ نہیں ہو جاتا. یہ فطرت سنے دی, عقل اور شعور کے وہ تمام منازل طے کراتی ہے. پھر ایک تیز وہ آتا ہے کہ جب وہ عقل انسانی کی جہاں تک رسائی ہے اس کی آخری چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں, پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ اوپر کی جو منزلیں ہیں ان کی سیر وہی کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے سورہ انعام میں, اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے غور و فکر کے مراحل ہیں جن کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو بقول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء یتحنث فی, خلوت گزینی آپ کو محبوب ہو گئی اور آپ غار حراء میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے, وہاں عبادت کرتے تھے. عبادت کیا کرتے تھے؟ ابھی تو وہی آئی نہیں, نماز آپ کو ابھی عطا نہیں ہوئی. اس کے بارے میں شارحین حدیث کا قول ہے کہ کان صفت تعبدہ فی غار حراء تفکر والاعتبار, غور و فکر, عبرت پذیری, انہی عقدوں کو حل کر رہے تھے اور اس سوچ وچار میں اس منزل تک پہنچ چکے تھے جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ممکن, اور اس سے آگے کے لیے طبیعت میں وہ طرف تھی. یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ لفظ گول کے ضمن میں عرض کیا تھا, وَوَجَدَا کا گولن فہدا, پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان, وہاں تک پہنچے. اب آگے وہ یہاں سے آگے عقل کی رسائی نہیں ہے, گزر گیا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہ وہ منزل ہے کہ پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان, تو ہدایت دی, پردے اٹھائے گئے, حقائق منکشف کیے. اسی ضمن میں ایک بات اب کرتا چلوں, مفکرین کے چاہے وہ مسلمان ہو اعتقاداً, لیکن یہ کہ عقائد کو آبائی ورثے کے طور پر قبول کر لینا یہ بالکل اور بات ہے, اس پر تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی. اور ایک الحقائق کا کانشس ریئلائزیشن خود اپنے باطن میں کرنا یہ بالکل شے دیگر ہے, بہت دور کی بات ہے. رشتہ صبوری ہزار پرسنگ, کانشس ریئلائزیشن خود اپنے باطن, اس کے لیے میں علامہ اقبال کے بعض اشعار کا بڑا قائل ہوں کہ وہ ایک حد پر پہنچ کر اب وہ پیاس محسوس کرتے ہیں کہ عقلی طور پر تو میں یہاں پہنچ گیا, لیکن آگے ابھی ان حقائق کا وہ شعوری ادراک باطن میں ہونا جس پر کہ انسان ایسے محسوس کرے کہ دست رومی پر گئے محمل گریف, کہ میرا ہاتھ پڑ گیا ہے حقیقت پر, یہ احساس جو ہے یہ بالکل دوسری چیز. اس کو کہا اقبال نے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنو کر, وہ عقلی گھوڑے اور اس کے سارے منطق یہ وہ میں کر چکا, لیکن اسی اس میں وہ تسکین اور تسلی, وہ تو ایمان کا اثر ہے. امن یہ میں بعد میں بتاؤں گا, یہ اسی مباحث میں سے ایک بحث ہے کہ ایمان کا امن سے کیا تعلق, وہ میسر آنا یہ بالکل دوسری بات ہے. اپنے اسی کیفیت کا اقبال نے ذوق و شوق والی جو نظم ان کی ہے, جو میرے نزدیک ان کی اردو نظموں میں ٹاپ موسٹ, اس میں عجیب کیفیت سے انہوں نے اظہار کیا ہے کہ تیری نظر میں ہے تمام میرے گزر کا روز و شب, مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب, یہ علم یہ سب قال اقول, یہ فلسفہ اور تیل و قال اور منطق, یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ علم جو ہے علم استدلالی. یہ علم جو ہے یہ تو اس کھجور کے درخت کے مانند ہے جس پر کھجور ہی نہیں لگتی. مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رقب. نخیل کھجور کا پودا, کھجور کا درخت, بے رقب اس میں کھجور لگتی ہے. تو یہ تو تو ہی مجھے بتا کرے فیضان ربانی اگر ہو اور قلب کے اندر وہ کیفیات ایمانی پیدا ہو تو یہ تو تیرا ہی فیض ہو تو حاصل ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. تو یہ چیزیں ذہن میں ذرا رکھ کر اب آگے چلیے چوتھی بحث. اس چوتھی بحث میں میں آپ کے سامنے ایک اجمالی نقشہ رکھنا چاہتا ہوں کہ انبیاء نے جو حقائق اس کائنات یا انسان کی اور اس کی زندگی کی ماہیت کے بارے میں بیان کیے وہ کیا ہے. یوں جان لیجئے کہ نبیوں کی لائی ہوئی تعلیم کے دو اجزاء ہیں. ایک ہے عملی ہدایات, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ فرض ہے یہ واجب ہے, شادی بیاہ اس طرح ہو, طلاق کے یہ قواعد ہیں, وضو اس طرح ہوگی, نماز یوں ادا کی جائے گی, فلاں چیز حرام ہے, سود حرام ہے, فلاں کھانے پینے کی چیزیں حرام ہیں, یہ ہے وہ عملی تعلیم. اور ایک ہے وہ تعلیم کہ جو ان سوالات سے بحث کرتی ہے کہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. یہ علمی کہہ لیجئے, نظری کہہ لیجئے, یا لفظ عقائد استعمال کر لیجئے اگر کے لیے لفظ مجھے پسند نہیں ہے, یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے. بہرحال بات کو سمجھانے کے لیے جو مروجہ الفاظ ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. تصوف کا لفظ میں نے استعمال کیا اگرچہ میں اسے پسند نہیں کرتا. ہمارے دین کی اصل اصطلاح جو ہے وہ احسان ہے. ماں پیارا شعر پڑھنے میں آیا میرے امیر خسرو کا, ماں پیارا شعر, مست شو اے بے خبر لیک نزی بادا خر از قدح مصطفیٰ باد اے احسان طلب. اے بے خبر مستی حاصل کر, لیکن کون سی مستی؟ اس شراب کی مستی نہیں. مست شوئے بے خبر لیک نزی بادا خور, اس شراب سے نہ, اس کے پینے سے نہ مستی حاصل ہو, بلکہ وہ مستی از قدح مصطفیٰ باد احسان طلب, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احسان کا عبادہ احسان جو ہے وہ طلب کرو. وہ جو حدیث جبرائیل میں آتا ہے اخبرنی علی الاسلام, اخبرنی علی الایمان, اخبرنی علی الاحسان. تمہارا میں یہ کر رہا تھا کہ یہ عقیدے کے لفظ آپ چاہے تو استعمال کر لیں, لیکن یہ کہ نبیوں کی لائی ہوئی تعلیم کے یہ دو اجزاء ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایمان اور اعمال. اب ایمان کیا ہے اس کا میں ایک اجمالی سا خاکہ دینا چاہتا ہوں. اس میں ظاہر بات ہے کہ جو اس کے باریک نکات ہیں وہ اس وقت میں زیر بحث نہیں لاؤں گا, بلکہ ایک فریم سامنے بن جائے کہ وہ جو ایشوز ہم نے معین کیے ہیں, موضوعات کیا ہیں فلسفے اور مذہب کے مابین مشترک, ان کا جواب کیا دیا انبیاء, اس کو گنتی کر کے ذہن میں رکھے جائے. پہلی بات یہ بتائی کہ یہ جو کائنات ہے سلسلہ کون و مکان, یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا, یہ حادث ہے اور فانی, یہ نہیں تھا پھر وجود میں آ گیا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ معدوم ہو جائے. اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے الا اجل مسمى, یہ خلق جو ہے ایک معین وقت تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ کائنات حادث ہے فانی. البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے, اس کے لیے نہ کوئی بگننگ ہے نہ کوئی اینڈ, وہ قدیم ہے اور باقی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ وہ ہے خالق اور مخلوق کا. وہ خالق ہے اور یہ کائنات مخلوق, اس نے اس کو پیدا کیا ہے. البتہ یہ خلق جو ہے اس کے بارے میں دو باتیں جان لو, یہ تو ایک تو خلق بالحق ہے, کھیل کود کے لیے, تماشے کے لیے, ہابی کے طور پر تخلیق نہیں کیا ہے, یہ ایک سنجیدہ اور ایک بال ارادہ تخلیق ہے, بال حکمت تخلیق ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اور دوسرے یہ کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں, الا اجل مسمى, ایک وقت معین تک کے لیے یہ خلق کی وساطت سے دکھائی. وہ ذات جو ہے وہ تنہا ہے, ایک کا لفظ کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی, تنہا یونیک, اپنی ذات میں بھی, اپنے صفات میں بھی, اپنے حقوق اور اختیارات میں بھی, نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا تابعی, نہ کوئی اس کی صفات میں اس کے مثل, نہ کوئی اس کو حقوق و اختیارات میں اس کا شریک یا اس کا مد مقابل. اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. اب کام شرک در حقیقت اسی ایک جملے کی شرح کی جو چھ تقریروں میں ہوئی ہے. تم جس خیر, جس خوبی کا تصور کر سکتے ہو, جس اعلیٰ قدر کا تصور کر سکتے ہو, وہ اس میں موجود ہے بتمام و کمال. یعنی زندگی ایک اعلیٰ قدر ہے, جمادات, نباتات, حیوانات, یہ فتح ہیں, تو حیات جو ہے یہ اعلیٰ قدر ہے, تو وہ الحی حیات بتمام و کمال اس میں, اس کی حیات کامل ہے, اس کی حیات ایسی کامل ہے کہ اس میں نہ کوئی ذوق ہے, نہ تکان ہے, نہ اونگ ہے, نہ نیند. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. قدرت یہ ایک اعلیٰ قدر ہے, تو وہ علی کل شیء قدیر. علم ایک اعلیٰ قدر ہے, تو وہ بکل شیء علیم. جس اعلیٰ قدر کا تم تصور کر سکتے ہو, وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہے. یہ ہے قرآن مجید جب کہتا ہے لہ الاسماء الحسنا, تمام اچھے نام اسی سے. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا, نام میں کہاں جھگڑا کرتے ہو, اسے اللہ کہہ کر پکار لو, رحمان کہہ کر پکار لو, کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ جان لو کہ جس کو تم پکار رہے ہو, تمام اچھے نام اسی سے. یہ جو میں نے پانچ چھ باتیں گنوائی ہیں, انہیں جمع کر لیجیے, تو یہ اس ایمان کا اصل الاصول ہے, اس کی جڑ ہے, اس کی پہلی شک ہے. اس کو آپ ایمان باللہ کہہ لیں یا توحید کہہ لیں. ایک اس نے جو یہ کائنات تخلیق فرمائی, تو اس کے خلق کا تم احاطہ نہیں کر سکتے, تمہارے تو سانس گمان میں بھی نہیں وہ کیا کچھ پیدا کرتا ہے. وہ یخلق ما لا تعلمون, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اس کے سلسلہ تخلیق کا ایک نقطہ عروج ہے, کلائمیکس ہے, چوٹی ہے, اور وہ انسان. اب اس کی میں تشریح میں نہیں جاؤں گا. یہ مسجود ملائک ہے, یہ مکرم ہے. مکرم ہے کس کا مکرم؟ اللہ نے اس کو مکرم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ وہ ہے جس کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں ابھی ہم نے پڑھا اپنے قرآن اکیڈمی والے درس میں, خلق تو میں یدیا, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی تخلیق مکمل کی. یہ وہ ہے جس کے بارے میں تورات میں ہے اور حدیث میں ہے, قرآن میں الفاظ نہیں ہے. اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج, خلق اللہ آدم علی صورتہ. اس کی جو زندگی ہے یہ ایک بڑا طویل عمل ہے, یہ زندگی 50, 60, 100, 200 سال نہیں ہے. اور چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطۂ عروج ہے اس کی زندگی ہے 20, 25, 30 سال. آخری مغل تاجدار جو نام کے تاجدار تھے انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ عمر دراز باندھ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم. یہ جو زندگی ہے اس کا ابتدائی حصہ بھی بے شعوری کے کا دور ہے، کھیل کود ہنسی مذاق، ابھی ہوش ہی نہیں آیا ہے. اور ذرا ہوش آیا، ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم، اس کے بعد پھر وہ ڈھلوان ہوئی، جسمانی توانائیاں بھی زوال پر پذیر ہوئی اور ذہنی اور فکری قوت بھی ہوئی. لکھے لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے سے بڑا فلسفی جو ہے وہ ہو سکتا ہے پھر ڈیمنشیا کی حد کو پہنچ جائے. جس عمر سے کہ حضور نے پناہ مانگی، ارذل العمر، حضور نے پناہ طلب کی اللہ، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب، جاویداں پیم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ طویل اور مسلسل عمل ہے، اس میں کچھ وقفے کر دیے گئے. وقفہ کس نے کیا؟ موت. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، یہ معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے. اور ویسے میں عرض کر دوں یہاں پر، میں نے کہا تھا نا کہ جو باریک پہلو ہیں اور زیادہ لطیف مباحث ہیں اس میں، وہ میں یہاں نہیں چھیڑ سکتا. ہم سورہ زمر شروع کر چکے ہیں قرآن اکیڈمی کے درس میں، اس کے فوراً بعد سورہ مومن آ رہی ہے اور اس کے شروع میں وہ آیت آ رہی ہے کہ 2 موتیں ہیں اور 2 احیاء ہیں. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. یہ وہ لطیف تر پہلو ہے حقائق کا جس کو میں اس وقت زیر بحث نہیں لا رہا تھا. چلیے ایک ہی موت کو سامنے رکھیے جو ہمارے سامنے ہے. اس موت میں اس طویل زندگی میں سے ایک حصہ کاٹ کر علیحدہ کر دیا جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں. یہ کیوں کیا علیحدہ؟ کیوں نہ مسلسل پروسیس رہنے دیا؟ یہ اس لیے کیا کہ اس میں تمہیں آزمائے، جانچے پرکھے، اس کائنات کے اصل حقائق جو ہیں ان سے تمہیں محجوب کر دیا یا وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل کر دیے. اللہ تمہاری ہستی تمہاری نگاہوں سے اوجھل، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے تمہاری نگاہیں جو ہے نہیں پکڑ سکتی. یہ جو زندگی بنی اس طریقے سے حیات دنیاوی، یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. اب دیکھیے سورہ ملک کی آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس موت و حیات کا جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوا اب اس مسلسل عمل میں، یہ اس لیے کہ یہ جو وقفہ علیحدہ اس کا بن گیا ہے، یہ در حقیقت تمہیں جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہے کہ جانچے اور پرکھے اور آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. اسی کو اقبال نے اپنی اسی نظم میں آخری شعر میں سمو دیا کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس یہاں خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی. تو امتحان کا نتیجہ بھی ایک دن نکلتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ پورا سلسلہ وجود درہم برہم ہوگا، سب پر ایک موت وارد ہو جائے گی، پھر ایک وقفے کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا. ماں سے بادل موت، وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن. تمام انسان جو بھی دنیا میں آئے انہیں ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، وہ میدان حق. حساب کتاب ہوگا. وجا ربک والملک صفاً صفا، اس میدان حشر میں اللہ بھی نزول اجلال فرمائے گا. کیسے یہ ہم نہیں جانتے ہیں. فرشتے صفے بازے کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے، جزا و سزا کے فیصلے, اور وہ کیا ہے, وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. پھر وہ جو اصل زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی, وہ یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ. ان تمام چیزوں کو جمع کیجیے, اس کا نام ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ. تیسری چیز, جب اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا, اس حیات دنیاوی کا مقصد قرار پایا امتحان, تو امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر, جانچا جاتا ہے کچھ دے کر. آپ کسی بچے کو 10 روپے دیکھ دیجیے, پھر دیکھیے وہ کرتا کیا ہے. فلن جو کہ پتا ملون, پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. اس کی ٹینڈنسیز کا آپ کو اندازہ ہوگا نا, 10 روپے کا کرتا کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے, تو ہمیں دیا کیا ہے, سکھایا کیا ہے. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ تمہیں سماعت بخشی, تمہیں بصارت بخشی, تمہیں عقل اور شعور کی قوتیں عطا فرمائی, تمہارے اندر خیر اور شر کا ایک علم ودیت کر دیا. یہ چیزیں دے کر بھیجا ہے. یہ تو وہ چیزیں جو ہر شخص مان لے گا کہ ہاں یہ چیزیں تو ہم لے کر آئے. بڑی پیاری بات ہے سورہ دہر کے ابتدا میں, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کہ اسے جانچیں پرکھیں آزمائیں, پس اسے سمیع اور بصیر بنایا. یہ پا جو ہے پس, جب جانچنا ہے تو کچھ دے کر جانچیں گے نا, کچھ صلاحیت ہے تمہیں. سماعت بھی, بصارت بھی, عقل بخشی, شعور کی صلاحیت اور استعداد بخشی. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها, نیکی اور بدی کا علم بھی عطا کیا ہے. فطرت انسانی میں یہ چیز مجمر ہے, وہ جانتی ہے فطرت انسانی کے کیا خیر ہے کیا شر. اسی لیے نیکی کے لیے قرآن کی اصطلاح معروف, جانی پہچانی چیز, اور بدی کے لیے قرآن کی اصطلاح منکر, جس سے فطرت سے بات کرتی ہے. فطرت اس کو پہچانتی نہیں, اس کے لیے اجنبیت کا احساس ہے. معلوم ہوا کہ ہر انسان ذمہ دار ہے, امتحان میں پڑا ہوا ہے ان استعدادات کی بنیاد پر. لیکن مزید رحمت خداوندی, دیکھیے میں لفظ مزید کہہ رہا ہوں, اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں کو سارا کورس پڑھا دے تو پھر اسے حق پہنچتا ہے کہ اب امتحان دے. یہ اس کی طرف سے مزید ایک مہربانی ہوگی کہ وہ اس میں سے کچھ حصے بھی معین کر دے کہ اس میں سے آئے گا امتحان, کچھ گیس دے دے, کچھ آخری وقت میں آ کر اور خلاصے جو ہے وہ مرتب کر کے ان کو پکڑا دے. وہ جج کیے جانے کے تو لائق ہو چکے اس تعلیم کی بنا پر جو انہیں مل چکی, لیکن مزید یہ اس کی مہربانی ہے. اسی معنی میں سمجھیے کہ اللہ کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے وحی اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. یہ مزید ہے. مسئولیت کی بنیاد یہ نہیں ہے. مسئولیت کی بنیاد وہ عقل اور شعور اور نیکی اور بدی کی تمیز اور سماعت اور بصارت. یہ مزید ہے. اسی لیے نبوت کو رحمت سے تعبیر کیا گیا. یہ فضل و کرم ہے, اس کی رحمت ہے. اس نے وحی کے ذریعے سے وہ سامان بھیجا, وہ آیات نازل فرمائی جو ان کے اندر جو ودیت شدہ جو چیزیں ہیں ان کو جلا بخشنے والی, ایک روشنی کہ جس میں وہ حقائق اور اجاگر ہو جائیں, ان کی وہ فیکلٹیز جاگ جائیں, بیدار ہو جائیں, ہوش میں آ جائیں, کیا کو شعبند ہو جائیں, اور انبیاء اور رسولوں کی شکل میں اپنے ہم جنس ہم نو انسان کی صورت میں وہ ایک نمونہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ راستہ کہ جس پر چل کر انسان اپنی استعداد کے کمال تک پہنچ سکتا. یہ ہے رحمت. اور یہ جان لیجئے کہ اس رحمت کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لہذا وہ ہے رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نبوت کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں جوڑ لیجئے آپ, وحی کے لانے والا فرشتہ جس کے پاس وحی آئی وہ نبی, وحی کا ریکارڈ کتاب, اس ریکارڈ یا اس وحی کو پہنچانے کا جو فرض سر انجام دے رہا ہے وہ فریضہ رسالت ہے. ان سب کو جمع کر لیجئے تو یہ ہے ایمان بالرسالت, یہ ایمانیات خلاصہ. اب آپ سوچئے یہ پورا فریم بنتا ہے, ان تمام سوالات کا ایک جواب سامنے آتا ہے. ایک ایک چیز اپنی جگہ پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اندھیرا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اب اچانک روشنی ہو گئی سب نظر آنے لگے. اسی لیے وحی کو بھی نور کہا, کتاب کو بھی نور کہا, ایمان کو بھی نور کہا. کیوں؟ نور در حقیقت وجہ ظہور بنتا ہے, ذریعہ ظہور بنتا ہے. آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, یہ مسجد کے در و دیوار بھی ہیں, پردے بھی ہیں. روشنی نہ ہو تو ہمیں نظر کچھ نہیں آئے گا, ہے سب کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ روشنی وجہ ظہور بنی ہے ان تمام اشیاء کی. اسی طرح ان اشیاء کی جو اصل ماہیت اور حقیقت ہے, یہ تو ظاہری ہے, اس ظاہر کے ظہور کے لیے تو یہ روشنی جو ہے وہ سورج کی ہو, چاند کی ہو, اس بجلی کی ہو, وہ ذریعہ بن گئی. اس کے باطن کے ظہور کے لیے, حقیقت الاشیاء کے ظہور کے لیے وہ دوسری روشنی درکار ہے جو وحی کی ہے, ایمان کی ہے, کتاب کی ہے. اسی لیے اس کے ذریعے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ امن. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ابھی اندھیرا ہو جائے, اگر یہ دو چار منٹ تک طول کھینچ جائے, بجلی چلی جائے, تو آپ پر ایک عجیب اضطراب کسی کیسے پاری ہو جائے. حالانکہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرے دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, آپ کہیں جنگل میں نہیں ہیں, مسجد شہدا میں بیٹھے ہوئے ہیں, معلوم ہے کہ درد کبھی ہو رہا تھا اور ابھی بجلی آ جائے گی. لیکن اس اندھیرے سے طبیعت انسانی جو ہے وہ عبادت ہے, اس میں ایک اضطراب کسی کیسے. روشنی آ جاتی ہے تو ایک اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. یہی وہ کیفیت ہے کہ جس سے وہ دو چار ہوتے ہیں کہ جو ان مسائل سے گریپل کر رہے ہو, یہ کیا ہے, میں کون ہوں, میری زندگی, یہ زندگی ہی کل ہے یا کچھ آگے بھی ہے, میرے لیے رہنمائی کہاں ہے, میرے لیے آئیڈیل کون ہے, اب کسے رہنما کرے کوئی. لوگ جو ہے دھوکے کھا کھا کر اتنے بدزن ہو جاتے ہیں کہ اب کسے رہنما کرے کوئی, اب کسی پر بھی اعتبار نہیں, میں نے اتنے فریب کھائے, یہ کہتی ہے انسان کی ہو جاتی ہے. تو یہ تھا کہ اضطراب جس کو لاحق ہو, جب یہ حقیقت منکشف ہوگی تو ایک اطمینان اور سکون, ایک انبساط کی کیفیت پیدا ہوگی نفس انسانی میں. یہی ایمان کا اصل خاتمہ ہے. میں نے کہا تھا نا کہ جہاں سے لفظ کرے گا اس کے ساتھ اس کا تعلق ضرور رہے گا. ایمان کے معنی تصدیق, بے کے ساتھ ہو تو وہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ تصدیق, لیکن امن کے ساتھ تعلق رہا. یہ سارے ایمانیات جوڑ کر جو نتیجہ نکلے گا وہ امن ہے, داخلی امن. اگرچہ اس کے دو حصے ہیں, ذہنی اطمینان اور قلبی اطمینان. ابھی میں صرف ذہنی اطمینان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شخص جسے کچھ پتا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں, اس کو ذرا سمجھ لیجیے اچھی طرح. اس کو آپ اپنے اوپر تاری کیجئے تھوڑی دیر کے لیے. فرض کیجئے کہ آپ ریل میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں. دوران سفر کوئی حادثہ ہوتا ہے, چلیے سادہ سا حادثہ میں بیان کر دوں, کوئی ٹرنک اوپر سے گرا آپ کے سر پر آ گیا, وہ جو ضرب لگی اس سے آپ کی یادداشت قائم ہو. یہ ہوتا ہے. اور میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہ مثال میں نہ دے سکتا اگر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا. سن 70 میں مجھے نہ جدے میں تھا اور یہ کیفیت مجھ پر طاری ہوئی اور کئی گھنٹے رہی. یہ میں ہی جانتا ہوں کہ اس وقت میری کیفیت کیا تھی, اس طرح کتنا چلی, ایک حالات کی کیفیت. اب وہ مسافر جس کی میں مثال دے رہا ہوں, وہ چلا تھا لاہور سے, گھر والے اس کے لاہور میں, جا رہا تھا کراچی, کو بزنس کا کام تھا, جا رہا تھا. اسے کچھ یاد نہیں, میں ہوں کون, کہاں سے آیا ہوں, میرے بیوی بچے کہاں ہیں, کون ہیں, میں جا کہاں رہا تھا, سفر کی منزل کیا ہے, مقصد سفر کیا ہے, کیوں سفر کر رہا تھا. اس کو ذرا تاریخ کیجیے اپنے اوپر اور دیکھیے کہ وہ اس وقت دیکھ کیا رہا ہے کہ گاڑی چل رہی ہے, تھوڑے تھوڑے وقفے سے رکتی ہے, کچھ لوگ اتر جاتے ہیں, کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب و روز تماشا میرے آگے. یہی تو ہو رہا ہے, گاڑی چل رہی ہے دنیا کی. کچھ جو ہے ان کو آپ جا کر اپنے کندھوں پر سوار کر کے گھروں میں اتار آتے ہیں, وہ گاڑی سے اتر گئے. کچھ گاڑی میں چڑھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے آ رہے ہیں. اے تازہ وار دان دکھاتے ہوائے دل, زنہار گر تمہیں ہوس داو نوش ہے. دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت کی گاہ ہو اور میری سنو جو گوشی حقیقت میں جو ہے. یہ تازہ وار دان دکھاتے ہوائے دل آئے چلے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں وہ سب جا رہے ہیں اور یہ مسافر بیٹھا دیکھ رہا. کیا بیتے گی اس پر آپ اس کا تصور کر سکتے. بین ہی یہی مثال ہماری ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ ریل کا ڈبا ذرا بڑا ہے, اس میں سنیما گھر بھی ہیں, آپ کبھی وہاں جا کر کچھ بہلا لیتے ہیں اپنی طبیعت. اس میں ٹیلی ویژن کا کوئی شو بھی ہوتا ہے, وہاں جا کر آپ اپنا غم غلط کر لیتے ہیں. کوئی بھاگ دوڑ اور بھی ہے, اس ڈبے کے اندر ہی آپ بھاگ دوڑ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں آپ کو, یہ ڈبا جا کے کر رہا ہے. اور یہ جن کو آپ کمروں میں اتار آتے ہیں یہ کہاں گئے, جو آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں, میں خود کہاں جا رہا ہوں کچھ پتہ نہیں. ایک جبلت ہے صرف جو مجھے زندہ رہنے پر مجبور کر رہی ہے, اینیمل انسٹنکٹ ہے, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, میں مر لیتا ہوں. اس سے وہ میری زندگی جو ہے وہ سسٹین ہو رہی ہے. میری جبلت کے اندر ہی ہے یہ شہوت کا بانٹا, شادی کی ہے, اولاد ہو گئی ہے, کچھ اور دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں, اب سوچنے کی فرصت اور کم ہو گئی. پہلے شاید کبھی کو ہوش آ بھی جاتا ہو کہ یہ ہے کیا دھندا, اب تو آئے گا ہی, اب تو پرابلم اتنے ہو گئے کہ اور کچھ سوچنے کی, حقیقت کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں. لیکن جس شخص کے ذہن میں یہ سوالات اٹھ جائیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, اب بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کے کہ یہ گوتم بدھ پر کیا بپتا پڑی تھی. وہ اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ کر اور اپنی جوان بیوی کو سوتا چھوڑ کر اور اپنے محل کو خیر بات کہہ کے یہ در در کی خاک اس نے کھانی ہے اور کہیں رشیوں منیوں کے پاس گیا ہے, ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, ان کی سیوا کی ہے. یہ ہے وہ سارا جواب جب آتا ہے تو معلوم ہوا کہ روشنی ہو گئی. میں کون ہوں یہ بھی معلوم, میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ بھی معلوم, میری زندگی کا سفر کتنا طویل ہے یہ بھی معلوم, موت کچھ بھی نہیں, موت تو کوئی خاتمہ نہیں. مولانا رون کہتے ہیں کہ ہب صد ہشتاد پہ کر دیدم, بارہا تو سمجھا روئی دم, پچے ترسم کے سے مردن کم شمم, موت سے میرے اندر کوئی کمی آ جائے گی, توبہ کرو. میں اس سے پہلے جو ہے بہتر سے بہتر کی طرف ہوتا آیا ہوں, تو میرا تو موت کے بعد میرے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. پچے ترسم, مجھے کیا اندیشہ اس کا کہ سے مردن کم شمم, کہ مرنے سے میرے اندر کوئی کمی آ جائے گی. میں تو ایک چھلانگ اور لگاؤں گا, لتر کبن سبق ان سبق, تم ایک کے بعد دوسرا درجہ طے کرتے چلے جاؤ گے. یہ ہے وہ ام جو انسان کو حاصل ہوا, روشنی ہوگی. یہ ذہنی اور فکری امن ہے. اس ایمان کا ایک اور حاصل بھی ہے, وہ ہے قلبی اطمینان. اس کا میں ذکر پھر کبھی کروں گا, ہمارے اس منتخب نصاب کا جو چوتھا درس تھا پہلے حصے کا وہ اس سے بحث کرتا ہے، لیکن وہ جب ہم یہ ایمان کی بحث پڑھ لیں گے پھر اس پر آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ قلبی اطمینان کس شے کا نام ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے یہ پھر اس مقام پر انشاءاللہ بحث ہوگی. آج اب ہماری چوتھی بحث جو ہے وہ یہاں ختم، پانچویں بحث. یہ جو میں نے تین ایمانیات آپ کے سامنے شمار کیے، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرت یا بعد، ایمان بالرسالت، ان تینوں کے اندر ایک ربط ہے اس کو جاننا ضروری ہے. وہ ربط اس اعتبار سے کہ ان میں مقدم کون سا ہے، مؤخر کون سا ہے، اہمیت کس کی زیادہ ہے، کس کی حیثیت جڑ کی ہے، کس کی حیثیت پر آئی ہے. اس میں یہ بات نوٹ کیجئے، اصولی اور نظری اور علمی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان باللہ، جڑ وہ ہے، بنیاد وہ ہے. کس اعتبار سے؟ اصولی، نظری، علمی اعتبار سے. ایمان بالآخرہ بھی اصل میں اللہ تعالی کی ایک صفت کی کا ظہور ہے، اللہ عادل ہے، اس کے عدل کا ظہور ہوگا یوم القیامہ. ایمان بالرسالت بھی اللہ کی ایک صفت، صفت ہدایت کا کی تکمیل ہے. تو یہ دونوں فروعات ہیں ایمان باللہ، اصل ایمان ایمان باللہ ہے. اب اس کے حوالے سے ذرا ایک بات آپ یاد کر لیں گے، بچپن میں اگر یاد کیے ہو، ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. آپ نے دیکھا یہ ایمان مجمل ہے، اجمالاً نام اسی کا ہے ایمان. اس میں نہ ملائکہ کا ذکر، نہ نبیوں کا، نہ رسولوں کا، نہ آخرت کا، نہ جنت کا، نہ دوزخ کا ذکر کبھی نہیں کرنا. اس لیے کہ جڑ یہ ہے، بنیاد یہ ہے، مجمل ایمان یہ ہے. یہی ہمارے اس چوتھے سبق میں جس کا میں حوالہ بار بار دے رہا ہوں یہی بات آئے گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ایمان مفصل میں پھر آتے ہیں دوسرے ایمان. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہ اجمال ہے، یہ تشریح ہے. لیکن عملی اعتبار سے انسان کے رویے پر اور اس کے اخلاق پر اثر کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا یقین ہوگا تو انسان کا عمل درست ہوگا، ورنہ نہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا وہ یقین، یوم الحساب کا یقین، جزا و سزا کا یقین، جنت اور دوزخ کا یقین، اس کا یقین کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور جان لیجئے کہ اگر یہ کیفیت نہ ہو کسی سبب سے تو ایمان باللہ یا توحید بھی ذات و صفات کی ایک بحث بن کر رہ جائے گی، علمی ایکسرسائز، ذہنی تعیش کا سامان ہوگا. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، ان بحثوں میں پڑے گا عمل پر کوئی اثر. اور ایمان بالرسالت کا نتیجہ بھی صرف وہ اس سے رسول ہوگا جو آپ اپنی سڑکوں پر دیکھتے ہیں، عید میلاد النبی، بھنگڑے ہوں گے، ناچ ہوگا، گانے ہوں گے، ناتیں ہوں گی، رسول کے ساتھ کوئی عملی تعلق نہیں. نہ ایمان باللہ کا نتیجہ عمل نکلے گا، نہ ایمان بالرسالت کا نتیجہ عمل نکلے گا، اگر ایمان بالآخرت کی سورے بھیلی ہے. عمل کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرت. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. انسان میں طغیانی اور سرکشی اور تعدی اور دست درازی آ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ پاتا ہے اپنے تعین مستغنی، کوئی پکڑ والا نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں. حل صرف ایک ہے کہ یہ یقین اس کے دل کے اندر پیدا کر دیا جائے کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. اس وقت پکڑ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ہو کر رہے گی. یہ یقین پیدا ہو جائے تو تار کی طرح سیدھا، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا. ورنہ میں نے عرض کیا کہ ایمان باللہ ذات و صفات کی ایک بحث اور ذہنی عیاشی بن کر رہ جائے گی، اور ایمان کے رسالت کا حاصل وہ اس سے رسول ہوگا جو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے. عمل سے اس کا کوئی ثابت اتباع رسول نہیں ہوگا، وہ زبانی کلامی عشق رسول. اور تیسری بات نوٹ کیجئے، قانونی اور شرعی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے. اس کی بھی حقیقت جان لی. میں نے تینوں کو علیحدہ علیحدہ مختلف اینگل سے آپ کے سامنے رکھا. اصولی، علمی اور نظری اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ، وہ جڑ، باقی دونوں ایمان اس کی فروغ. عملی اعتبار سے انسان کے رویے اور اس کے اخلاق پر اثرات مترتب ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ. اور قانونی اور فقہی اور شرعی نقطۂ نگاہ سے اصل ایمان جو ہے ایمان بالرسالت ہے. ایمان باللہ بھی وہ معتبر ہوگا جو ان اسماء و صفات کے ساتھ ہوگا کہ جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجرد ایک ہستی کو مان لینا ایمان باللہ نہیں ہے، مجرد ایک قوت کو مان لینا ایمان باللہ نہیں ہے. وہ تو آپ کو سارے فلسفے مل جائیں گے، دی ایبسولیوٹ بینگ، وجود مطلق، دی یونیورسل اسپرٹ، دی یونیورسل آئیڈیا، یہ سارے جو ہے تصورات کیا ہے، دی فرسٹ کاز، دی انموڈ موور. آخر کسی کو تو مانتے ہیں لوگ، یہ تو ناممکن ہے کہ نہ مانے، کسی کو تو مانے گا. تو اصل میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ اسماء و صفات میں ہوتا ہے. اور وہ اسماء و صفات کہاں سے معلوم ہوں گے؟ وہ ہے کہ جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں نازل. تو اللہ کو ماننا مجرد ایمان باللہ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانا جائے جس کی ہمیں جو جس کا علم ہو رہا ہے وہ رسول کے ذریعے سے. لہذا وہ جو میں نے ایمان مجمل کے الفاظ آپ کو ان کی طرف توجہ منعقد کرائی تھی، آمن کو باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر، ورنہ مجرد اللہ کیا ہے؟ ان اسماء و صفات کے ساتھ، ان میں سے ایک صفت کا انکار بھی ایمان باللہ کی نفی ہو جائے. اگر کوئی احمق یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اسے بکل شعین علیم نہیں مانتا، اسے کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں ہے، تو ایمان ختم ہوا. اللہ کو مانتا ہوں علا کل شعین قدیر نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں لیکن جو قانون طبعی ہے میں یہ نہیں مانتا کہ اسے اللہ توڑ سکتا ہے، تو ایمان کی نفی ہوگی. وہ فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے، وہ علا کل شعین قدیر ہے، وہ بکل شعین علیم ہے. اگر اس ان اسماء و صفات کے ساتھ نہیں مانیں گے تو وہ ایمان باللہ نہیں. کسی طرح مجرد ایک دوسری زندگی کو مان لینا، اجمالاً جزا و سزا کو مان لینا، آپ کو بدلہ ملے گا، پتہ چلتا ہے کہ ہونا چاہیے. یہ ایک فلسفیانہ خیال ہو سکتا ہے، اسے ایمان بالآخرہ نہیں کہیں گے، جبکہ ان تفاصیل کے ساتھ نہ مانا جائے کہ نفخ اولیٰ ہوگا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. پھر دبقہ ثانیہ ہوگا, ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون, تو کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے, یہ یوم القیامہ ہے, جزا حساب کتاب ہوگا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها. ان باتوں کو اگر کوئی نہیں مانتا, پھر جزا و سزا کو نہیں مانتا, جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا, نعمائے جنت کی جو تفصیل آئی ہے اسے نہیں مانتا, دوزخ کی سزاؤں کی جو تفصیل آئی ہے اسے نہیں مانتا, تو ایمان بالآخرت نہیں کہلائے گا. وہ اپنے طور پر ایک فلسفہ آخرت کا ماننے والا ہے, وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے, اس کے اپنے خیال کا, اپنے تصورات کا ایک خیولہ ہے. ایمان بالآخرہ وہ ہوگا جو ان تفاصیل کے ساتھ ہو جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ایمان کیا ہے, میں نے اصطلاح عرض کیا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان تو نام ہے تصدیق کا ہر اس چیز کی جو لائے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے در حقیقت وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے, بمصطفیٰ برفا فی چراغ دین حموس. دیکھا آپ نے, یہاں دین کل کا کل حضور بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بہون رسیدی تمام بول حدیث وہاں نہیں پہنچے, وہ اپنے خیالات اور تصورات میں اگر آپ کچھ چیزیں مانتے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, جو چیز خود کو پسند لگ گئی وہ کر لی اور جو پسند نہ آئی وہ نہیں کی, تو پھر یہ دین نہیں ہے. اگر وہاں نہ پہنچے جو وہ لائے, اسی لیے حضور نے فرمایا لا یومن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جئتم بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں. ایمان تو نہ تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پانچویں بحث ہماری گفتگو کی ختم ہوئی. اس مغرب کے بعد کے وقفے میں ہم نے اس حقیقت ایمان کی دو بحثوں پر گفتگو کی ہے. ایک تو ایمان کا ایک خاکہ ہے کیا, اس کے اجزاء کیا ہیں, اور ان کو جمع کیا جائے تو وہ تین موٹے موٹے ایمانیات, ایمان باللہ یا توحید, ایمان بالآخرہ یا معاد, ایمان بالرسالت, اور پھر یہ کہ ان تینوں کی ریلیٹو امپورٹنس کیا ہے, ان تینوں کی اہمیت کیا ہے, اور ان کا اپنی اپنی جگہ پر مقام و مرتبہ کیا ہے. اب اگر آج ہماری اس گفتگو کے ابھی کئی بحثیں باقی ہیں, جو اصل بحث اب شروع ہوگی وہ یہ ہے کہ ایمان کے درجے کہہ لیں یا ایمان کی قسمیں کہہ لیں, بڑی اہم بحث ہے یہ. اور اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس ایمان کے بارے میں بہت سے مغالطے ہیں, بہت سی بحثیں ہیں, بڑا قیل و قال ہے, لوگوں کے ذہنوں میں بڑا کنفیوژن ہے, صرف عوام کے نہیں اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے بظاہر تضاد نظر آتا ہے, حضور ہی کے اقوال میں تضاد نظر آتا ہے, بظاہر کہہ رہا ہوں. ایک جگہ وہ یہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کرنے بس وہ مسلمان ہے, وہ مومن ہے, اور ایک جگہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر اگر یہ خود قد کھلتی بھی ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی وجہ سے امن اور چین میں نہیں ہے, تو خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن. اب ان کو ریکنسائل کرنا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اس کے لیے اصل میں ایک کلید ہے, ایک بنیاد ہے, چابی سے جس طرح تالا کھلتا ہے وہ ایک بات اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ سارا جو ہے الجھاؤ یہ بالکل سلجھتا چلا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اب اگلی مرتبہ جو ہے وہ پہلی بحث تو وہی ہوگی. آپ ذہناً اس کے لیے تیار ہو کر آئیں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. عموماً میں نے کہا کہ ارادہ کچھ ہوتا ہے, ہو کچھ جاتا ہے. میری کوشش تو یہ ہوگی کہ ایک تقریر میں اگلے بدھ کو صرف عصر اور مغرب کے درمیان بحث پوری ہو جائے, لیکن میں اس کا حتمی وعدہ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ ذہناً تیار ہو کر آئیں کہ جس طرح حقیقت و احکام شرک کی تقریریں ہوئی تین مرتبہ, ایک تقریر اثر کے بعد اور ایک مغرب کے بعد ایسے ہی اگلی مرتبہ بھی آپ ذہن تیار ہو کر آئیں, اور جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہوں وہ وقت پر پہنچ جائے, اصل کی جماعت میں شریک ہو جائے. اس لیے کہ وہ جڑ والی بات جہاں سے بات شروع ہوگی وہ اگر سمجھ میں نہیں آئی تو بات کا مسئلہ جو ہے وہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.
محترم سامعین, ڈاکٹر سارے احمد صاحب کی تمام کتب اور تقاریر کی آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے. مکتبہ خدام القرآن, قرآن اکیڈمی, 36 کے ماڈل ٹاؤن, لاہور. ہمارے فون نمبر ہے 5869501, 5869502 اور 5869503. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.tanzeem.org. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.